سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ شیخ العرب العجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. ہر ایک جام محبت اشرف اشرف عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے. ہر ایک جام محبت اشرف بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہی چکانی ہے. بہت گلشن ہے دنیا میں مگر سب ہی چکانی ہے. یہ گلشن درد دل کا مگر سودا جانا مگر سوائے جانا اکبر سوائے عالم ہے. بس ایک ہنگامہ در ریش حق کا بس ایک ہنگامہ در ریش حق کا رہتا ہے سوا کے ہم آنی ہر ایک وہ عالم ہے سوا کے ہم آنی ہر یہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ کی اشعار نو رمضان المبارک سن 1414 ہجری حرم مدینہ طیبہ میں ہوئے. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، او كما قال عليه الصلاه والسلام. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے حضور پیشی سے ڈرا، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا کہ دنیا میں جتنا وقت اس کو دیا گیا، جتنی مہلت اس کو دی گئی، وہ ایک امتحان کے لیے تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے زندگی دی گئی تھی. اعمال صالحہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور خیر خیرات اور نوافل اور عمرے اور ذکر و اذکار اور اچھے اخلاق، اچھی معاشرت، حسن سلوک، معاملات میں، لین دین میں، تجارت میں، ایمانداری، دیانت داری، امانت داری. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اکثر و عملہ نہیں فرمایا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون کثرت سے عمل کرتا ہے، کثرت سے ذکر کرتا ہے، کثرت سے خیرات کرتا ہے، کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، کھڑا رہتا ہے دیر دیر تک. یہ کثرت نہیں فرمائی بلکہ احسن و عملہ فرمایا. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اچھا عمل تھوڑا ہو لیکن اچھا ہو، اس میں حسن ہو، اس میں کمال ہو، اس میں اتمام ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں: اللہم انی اسألوک تمام الوضو، اے اللہ میں آپ سے وضو کا تمام مانگتا ہوں، اتمام، کمال وضو. یعنی بھائی کون باتیں کر رہے ہیں، اندر بلاؤ، بیان کے وقت کیوں باتیں کرتے ہیں، جلدی اندر آ جاؤ. اور کون ہے باتیں کرنے والا، دونوں کو اندر بلاؤ. بہت شور کرتے ہیں بچے. کون کیا ہے اپنا نے؟ جا کے اندر بلاؤ، کوئی اور باتیں کر رہا ہوں باہر. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتمام وضو مانگا: اللہم انی اسألوک تمام الوضو، اے اللہ میں آپ سے وضو کا کمال مانگتا ہوں، بہترین وضو مانگتا ہوں. یہ احسن عملہ، کہ اچھا عمل، وضو اچھی طریقے سے کرنا. اسی طرح تمام الصلاتی، کہ نماز کا اتمام، نماز کا کمال، بہترین نماز جس میں حضوری ہو، اللہ تعالیٰ کی حضوری ہو، کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. وَأَسْأَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوءِ، اللہم انی اسألوک تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانک، اور اللہ آپ کی رضا کا بھی کمال، کمال رضا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو قطب العالم تھے، ان سے دریافت کیا کہ ان سے دعا کے لیے درخواست کی کہ حضرت رضائے دائمی اللہ کی حاصل ہو جائے، ہمیشہ کی رضا حاصل ہو جائے، یہ دعا فرما دیجئے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی رضائے دائمی کیوں مانگتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے ایک مرتبہ راضی ہو جاتے ہیں پھر ناراض نہیں ہوتے، وہ راضی اسی سے ہوتے ہیں جس سے ہمیشہ راضی رہنا ہوتا ہے. تو کمال رضا مانگو کہ اے اللہ میں آپ کی انتہائی رضا مانگتا ہوں. تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمام رضوان، اے اللہ میں تو آپ کی رضا کا اتمام مانگتا ہوں کہ اس میں کوئی کمی نہ ہو، آپ مجھ سے انتہائی راضی ہو جائیں. اسی طرح وہ تمام مغفرت، اے اللہ آپ کی مغفرت کا بھی اتمام، کمال مغفرت مانگتا ہوں. تو یہ ہے احسن معاملہ کہ ہر چیز میں، ہر عبادت میں، ہر عمل میں، ہر قول میں، ہر نیت میں اللہ تعالیٰ سے ہم اس کا اتمام مانگیں، اس کا کمال مانگیں. اور یہی اللہ کو مطلوب ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے، اچھا عمل. تو ہمیں اپنے دین کو اور اپنی عبادات کو اور اپنے اقوال کو، اپنے افعال کو، اپنی نیتوں کو اچھا بنانا ہے، اور اس مراقبے سے کہ ہم اس کو اچھا بنائیں گے اللہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوں گے، اللہ ہمیں دیکھ کر خوش ہوں گے. اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑے بڑے انعامات عطا فرمائیں گے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنا بھی سکھا دیا، اللہم انی اسألک خیر المسألۃ، اے اللہ میں آپ سے سب سے بہترین سوال مانگتا ہوں، یعنی میں وہ سوال کروں جو سب سے بہترین ہو، میرے لیے سب سے زیادہ نافع ہو، سب سے زیادہ مفید ہو. بہت سے لوگوں کی جیسے ابھی ہم نے شعر پڑھا حضرت کا کہ جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کہیں پھنسا ہے، کوئی کہیں پھنسا ہے، کوئی کہیں پھنسا ہے، کسی کا مقصود کچھ ہے، کسی کا مقصود کچھ. اسی لیے میں یہ بھی دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ جیسے ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ تمام مقاصد حسنہ میں بامراد فرمائے، تمام مقاصد حسنہ میں کامیاب فرمائے. لوگوں کی دعاؤں کے لیے ہم کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں مقاصد حسنہ بھی، ہمارے مقاصد کو حسنہ بھی تو کر دیں. ہمارے مقاصد پتہ نہیں کیا کیا ہیں، کوئی جو ہے وہ بنگلے کی خواہش رکھتا ہے، کوئی گاڑی کی، اچھی گاڑی کی خواہش رکھتا ہے، کوئی اچھے کپڑوں کی، کوئی اچھے کھانے کی، اپنے معیار کو بڑھانے کی، کوئی تعلقات کی ہے، کوئی سفارش کی، کوئی وزارت کی، کوئی بادشاہت کی، ہر ایک کے سر میں کوئی سودا سما ہوا ہے. تو مقاصد جو ہیں ہمارے وہ بھی تو نیک ہوں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں مانگنا سکھلایا. اب آدمی ہے، ایک بچہ ہے، اس نے کہا کہ بھائی میں وہاں عمرہ کرنے جاؤں گا، میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر دعا قبول ہوتی ہے، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں دعا قبول ہوتی ہے. تو اول تو یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ کعبۃ اللہ شریف کو پہلی نظر دیکھنے سے یہ مراد ہے کہ جتنی بار کعبہ کو دیکھیں، جتنی بار حاضری ہو حرم شریف میں، اتنی بار دیکھنا، پہلی بار دیکھنا وہ پہلی نظر ہے، اور ہر نظر پر دعا قبول ہوتی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پورے سفر میں بس ایک ہی موقع ہے کہ پہلی دفعہ جو نظر پڑی ہے اس میں دعا قبول ہوگی، بعد اس کے وہ فضیلت نہ رہے گی. تو یہ نہیں ہے، بلکہ جب بھی حرم شریف میں حاضری ہو، ایک سفر کے اندر 100 بار حاضری ہو، 200 بار حاضری ہو حرم شریف کے اندر، تو ہر بار جب کعبۃ اللہ شریف کو دیکھیں گے تو ہماری پہلی نظر ہوگی، دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. یہ موقع بھی فرض نماز کے بعد جو ہے بڑا اہم ہے. نماز پڑھ کر سلام پھیر کر بہت سے لوگ بھاگنے کی فکر کرتے ہیں، اول تو مسجد آنا ہی مشکل، دوسرے آ گئے تو بس کسی طرح بھاگنا ہے، بھگتانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات کی قدر نصیب فرمائے. قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ یہ ہمارا مسجد آنا، دور دور سے آنا، اچھی طرح وضو کرنا، سردی میں، گرمی میں پیدل چلنا، مشقت اٹھانا، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا، یہ کس قدر جو ہے وہ بڑے بڑے انعامات کا حامل ہے. پھر وہاں پر بڑا افسوس ہوگا، اور پھر جیسی ہماری عبادت ہوگی اسی کے بقدر جزا ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ ٹوٹی پھوٹی نماز ہوگی تو اس کا بدلہ ویسا تھوڑی ہوگا جو بہت اچھی نماز پڑھنے کا ہوگا. تو دنیا محنت کی جگہ ہے، ہمارے حضرت نے اس دنیا کا نام ہی محنت آباد رکھا ہے، محنت آباد. اور ہمارے حضرت شیخ الحدیث، شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو، دنیا میں رہ کر جنت کو آباد کرو، جنت کو آباد کرنے کی جگہ ہے، کیونکہ باقی سب چیز چھوٹ جانے والی ہے، اعمال صالحہ ہی ساتھ جائیں گے اور وہی جنت دلائیں گے، اور اسی کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انعامات عطا فرمائیں گے۔ تو غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سوال کرنے کی بھی تمیز سکھائی کہ ہمیں تو معلوم نہیں کہ اللہ ہمارے کیسے کیسے مقاصد ہیں، ہم کیا کیا مانگ رہے ہیں، ہمارے دماغ میں کیا کیا سودے بسے ہوئے ہیں۔ تو ایک بچے نے کہا کہ میں تو وہاں جاتے ہی پہلی نظر پہ یہ مانگوں گا کہ اللہ مجھ کو بہت اچھی بڑی سی گاڑی دے دے، حالانکہ وہ اتنا بچہ بھی نہیں ہے، بالغ لڑکا ہے، بڑا لڑکا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو یہ مانگوں گا وہاں جا کے، اب خاموش۔ اور ایک اللہ والے ہمارے حضرت سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کعبہ شریف میں حاضری ہوئی، مکہ شریف ہجرت کر کے گئے، تو کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر رونے لگے اور غلاف پکڑ کے اللہ سے کہا کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، الہی میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں، یہ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ اللہ ہمارے ہو گئے تو سارا جہان ہمارا ہے، اور اللہ ہمارے نہ ہوئے تو سارا جہان مل بھی جائے تو بھی ہمارا نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ صورتحال ہے کہ ہر چیز بہترین مانگنا، سودا بھی تو ہمارے سر میں بہترین ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے کی بھی تمیز ہم کو سکھلائی کہ سوال بھی تو ہمیں تو تمیز نہیں ہے، اے اللہ ہم آپ ہی سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے سوال بھی بہترین ہو۔ اللہم انی اسألک خیر المسألتی وخیر الدعاء، اور بہترین ہم آپ سے دعا مانگیں۔ دعائیں تو بہت ہیں، ہزاروں دعائیں ہیں، اور ناجائز دعا کرنا تو ویسے ہی ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن جائز دعا میں بھی کچھ سودے گھٹیا ہیں، کچھ سودے بڑھیا ہیں، کچھ سودے ہمارے لیے مفید ہیں، کچھ سودے ہمارے لیے مفید نہیں ہیں، کچھ حالات ہمارے لیے مفید ہیں، کچھ حالات ہمارے لیے مفید نہیں ہیں۔ بندہ تو سمجھتا ہے کہ ہمیں یہ مل جائے، یہ مل جائے، ہمارا کام بن جائے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہمارے سب مقاصد حاصل حل ہو جائیں گے اور ہماری زندگی عیش اور سکون سے گزرے گی، لیکن اللہ احکم الحاکمین، ہمارا پیدا کرنے والا جو حاکم ہے، حکیم بھی ہے، تو وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا مفید ہے اور کیا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بھی تمیز سکھلا دی کہ دعا بھی اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ ہمیں بہترین دعا کی توفیق دے۔ اللہم انی اسألک خیر المسألتی وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل، اے اللہ تمام اعمال کے اندر سب سے بہترین عمل، وخیر العمل وخیر الثواب، بہترین ثواب، خیر العمل وخیر الثواب وخیر الممات وخیر الحیات وخیر الممات، اللہ بہترین زندگی ہمیں عطا فرما، اللہ بہترین موت ہمیں عطا فرما، یعنی ہمارا حسن خاتمہ بھی ہو، زندگی بھی ہم بہترین گزاریں، جانوروں کی طرح نہ گزاریں جیسے کفار اور یہود و نصارہ اور ہنود ہندوؤں کی نقلیں کر کر کے، جانوروں کی نقلیں کر کر کے، داڑھی بھی منڈائی جا رہی ہے، ٹخنے بھی ڈھاکے جا رہے ہیں، لباس اور وضاقت بھی ویسا ہی ہے، انگریزی وضاقت، بالوں کی ہیئر کٹ بھی انگریزی۔ بعض اسکولوں نے پابندی کر دی ہے کہ جب تک کہ یہ برگر کٹ نہیں لگواؤ گے اسکول میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب بتائیے، بالکل بندر معلوم ہوتا ہے بچہ، جو ہے اوپر بال ہیں اور نیچے سے گنجا ہے۔ آپ کبھی چڑیا گھر میں جا کر دیکھ لیں، بنمانس اور بندروں کے سر پہ بال ہوتے ہیں اور نیچے بال نہیں ہوتے، بالکل بندر معلوم ہوتا ہے بچہ۔ اسی طرح اس کو جو ہے اسکول میں ٹائی پہنا کر پھندا گویا پھندا چڑھا دیا، اسے گریبان کے اوپر پھندا لگا دیا، ہلکا باندھ دیا، اس کے لگام ڈال دی اس کے جانور کی طرح۔ اگر دیکھا کہ انگریزوں نے یہ کیا تو وہ بھی وہی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آخر زمانے میں، قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ اگر یہود و نصارہ گوہ کے بل میں گھسیں گے تو تم لوگ بھی اس میں گھسو گے، یعنی کہ ان کی نقالی میں اپنے اللہ اور رسول کو بھول جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو خیر الحیات و خیر الممات و خیر العمل و خیر الثواب و خیر الحیات و خیر الممات، یاد ہے کسی کو؟ وحقق ایمانی وارفع درجتی، میرا ایمان محقق کر دیجئے، پختہ کر دیجئے، حقق ایمانی ورفع درجتی، میرے درجات کو بلند کر دیجیے، سبحان اللہ، ورفع درجتی، وتقبل صلاتی، اور میری نماز کو آپ قبول فرما لیجیے، وتقبل صلاتی، واسألک الدرجات العلی من الجنت آمین، اے اللہ میں آپ سے جنت میں بھی اعلیٰ ترین درجات کا سوال کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کثرت عمل کے لیے دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ احسن عمل کے لیے. اچھا عمل کون کرتا ہے؟ شریعت بہت آسان ہے، نفس پر گرا ہے، نفس ہمارا بگڑا ہوا ہے، ماحول ہمارا بگڑا ہوا ہے، اس لیے شریعت پر چلنا اور سنت کے مطابق کام کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے. حالانکہ شریعت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کثرت عمل پہ نجات نہیں رکھی، اپنی رضا کثرت عمل پہ نہیں رکھی. میرے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک آدمی کمزور ہے اور وہ زیادہ نفلیں نہیں پڑھ سکتا، یا غریب ہے زیادہ مال خرچ نہیں کر سکتا، عمرے بھی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کیسے اللہ کا ولی بنتا؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ظلم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے کہ غریب بنا دیا، حکم دے دیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو زیادہ خرچ کرے گا وہی اللہ والا بن سکتا ہے، تو پھر غریب آدمی کیسے اللہ والا بنتا؟ اسی طرح ایک کمزور بیمار ضعیف آدمی ہے، اب وہ اللہ والا بننا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر عبادت کی مقدار لکھ دی کہ بھائی 100 رکعتیں روزانہ رات کو جو پڑے گا، جو اس سے زیادہ پڑے گا وہ اس سے زیادہ بڑا ولی ہوگا، جو اس سے زیادہ پڑے گا اس سے زیادہ بڑا ولی ہوگا، جو کثرت کے ساتھ روزے رکھے گا. اب بیچارے میں جان تو ہے نہیں، خون تو ہے نہیں، نچڑا ہوا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے وہ چوسے ہوئے آم کی طرح ان کی شکل ہو جاتی، چوسے ہوئے آم کی طرح. اب کیوں ہو جاتی ہے یہ ہم ہر ایک کو نہیں بتا سکتے. بعض لوگ جو ہے ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کی شکل چوسے ہوئے آم کی جیسے ہو جاتی ہے، نچڑے ہوئے جو ہوتے ہیں. اب بےچارے وہ کیسے اللہ کے ولی بنے؟ تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ شریعت انتہائی آسان کر دی. نماز پڑھنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں، بہت تھوڑی عبادات ایسی ہیں جس میں تھوڑی سی بدنی مشقت ہوتی ہے، اور وہ مشقت بھی اس شخص کو محسوس ہوتی ہے جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی، محبوب کی محبت نہیں ہوتی. کیونکہ محبت وہ چیز ہے جو اطاعت کو آسان بنا دیتی ہے، بلکہ مزیدار بھی بنا دیتی ہے. اور اللہ کی محبت تو وہ چیز ہے کہ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو جان بھی دینا آسان ہو جائے گا، پیاسا رہنا بھی آسان ہو جائے گا. روزہ رکھتا ہے انسان اللہ کی محبت نہیں تو رکھتا ہے، تو اس کو پیاسا رہنا بھی آسان ہے، کھانا چھوڑنا بھی آسان ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ حرام تو حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حلال بھی چھڑوا دیا کچھ عرصے کے لیے، تو یہ بھی کتنی بڑی عبادت ہے کہ میرے لیے کچھ دیر کے لیے حلال بھی چھوڑ دو تم. روزے کے اندر سورج نکلنے سے، فجر طلوع ہونے سے پہلے روزہ بند کر دو، سحری کھا کر اور غروب آفتاب کے بعد افطار کرو. اس دوران کھانا پینا اور دوسری چیزیں، شرائط پابندیاں اس پہ لاگو ہیں. اب چاہے اس کا دل چاہ رہا ہے لیکن وہ کھاتا نہیں ہے، تو یہ اللہ ہی کی تو محبت ہے، اور کیا چیز ہے. تو محبت اطاعت کو آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار بناتی ہے. اس لیے جس انسان کو شریعت اور سنت پر چلنا مشکل معلوم ہوتا ہے، یہ قلت محبت کی علامت ہے. تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت خوب پیدا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لمن خاف مقام ربہ جنتان. میرے شیخ فرماتے تھے کہ جنتان میں دو جنتیں ہیں، جنتان کے معنی دو جنتیں. بعض محدثین مفسرین نے اس کی یہ شرح کی ہے کہ خدا تعالیٰ نے دو طرح کی جنت رکھی ہے آخرت میں، اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ ان میں سے ایک جنت مراد دنیا کی زندگی، کہ دنیا کی زندگی ہی اس کی جنت بنا دی جاتی ہے. جیسے وہ دین میں ترقی کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، ویسے ویسے اس کے قلب کو سکون اور چین اور عیش نصیب ہوتا ہے، لطف آتا ہے، عبادات میں لطف آتا ہے، اور اللہ کے لیے تکلیف برداشت کرنے میں لطف آتا ہے، سردی میں اٹھنے میں لطف آتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرنے میں لطف آتا ہے، سونے کے دوران آنکھ کھل گئی خدا تعالیٰ کو یاد کرنے میں لطف آتا ہے. یہ دو ہاتھ اللہ نے جو پیالے مانگنے کے لیے دیے ہیں، یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ جو پیالہ اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے ساتھ میں، اور جب بھی چاہو مانگ لو، لیٹے لیٹے بھی مانگ لو، یہ پیالہ ہمارے ساتھ ہے. کہیں اٹھ کر جانے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیالہ وہاں رکھا ہے تاپ میں سے اٹھانا پڑے گا مانگنے کے لیے، لیٹے لیٹے تم ہم سے مانگ لو، بیٹھے بیٹھے ہم سے مانگ لو، وضو ہو تو مانگ لو، بے وضو ہو تو مانگ لو، ہر طرح سے مانگ لو، جہاں پر ہو جس موقع پر ہو تم ہم سے مانگ لو. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور محبت اس کی حاصل کرنے سے جو ہے اطاعت آسان اور مزیدار ہو جاتی ہے. اور ہمارے حضرت نے اس لطف کو بیان فرمایا ہے کہ ایک تو خواجہ صاحب کا شعر حضرت فرماتے تھے، میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گل کاریاں ہیں. خدا تعالیٰ کا جو قرب جس کو نصیب ہو جاتا ہے تو اس نے جو ہے خالق جنت کو پا لیا. جنت تو مخلوق ہے، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جنت جو ہے پہلے نہیں تھی، ازلی نہیں ہے، اس میں یہ شراب کے نشے کی مستی نہیں ہے کہ وہ ازلی نہیں. جتنی پرانی شراب ہوتی ہے اتنی عمدہ ہوتی ہے، اتنا ہی اس میں نشہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی محبت کی شراب جو ہے ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی. اور جنت جو ہے پہلے نہیں تھی، بعد میں تخلیق کی گئی اور ہمیشہ رہے گی، ابدی تو ہے لیکن ازلی نہیں ہے. تو جو اللہ کو راضی کرتا ہے اور اس کے لیے ترقی کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، اللہ والا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ایسا مزہ اور ایسی خوشی اور ایسا سکون عطا فرماتے ہیں. تو اس کو یہ اس طرح سے انہوں نے اظہار کیا ہے کہ میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گل کاریاں ہیں. اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. مانا کہ میر گلشن جنت تو دور، ابھی مریں گے پھر حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے حساب کتاب معاف فرمائے اور بے حساب اللہ تعالیٰ ہمیں دخول اولین جنت میں نصیب فرمائے. لیکن بڑا لمبا سفر ہے، بہت ہی لمبا سفر ہے. یہ سفر تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہماری زندگی کا 50-60-70 سال کی زندگی ہے، کچھ بھی نہیں ہے جو اس کے بعد قبر میں جا کر معلوم نہیں ہزاروں سال سونا ہے، سوتا پڑے رہنا ہے، پھر اس کے بعد محشر کا ایک دن، جیسا اعمال ہوں گے انسان کے اس کے بقدر وہ دن طویل ہوگا. اس کی مدت 1000 برس آئی ہے، 1000 برس، لیکن یہ 1000 برس ان لوگوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے، ایمان نہ لانے والوں کے لیے، کہ ان پر اتنا بھاری ہوگا کہ جس طرح 1000 برس. اب جو ایمان والے ہیں ان پر یہ صورتحال نہیں ہوگی، ان کو بہت آسان ہوگا. اور ان میں بھی درجات ہوں گے، جو خدا تعالیٰ کو دنیا میں راضی کر کے گیا ہوگا دنیا سے، تو اس پر اس کے درجے کے مطابق جتنا راضی کیا ہوگا، جتنا اللہ کا فرما بردار بندہ ہوگا، جتنا نیک اور صالح ہوگا، اس پر وہ وقت اتنا ہی کم ہوگا. یہاں تک کہ اولیاء مقربین پر وہ وقت جو 1000 برس کا آتا ہے کتابوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، وہ 1 ساعت کی مانند گزر جائے گا. تو غرض یہ کہ سفر تو ابھی بہت طویل ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دو جنتیں، تو فرمایا کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے. خالق جنت دل میں ہے تو پھر کیا کہنا، کروڑوں کروڑوں جنتیں جو ہے وہ قربان ہو جائیں، کروڑوں کروڑوں جنتیں بھی اس کا بدل نہیں ہے. جو خالق ہے مخلوق کے برابر نہیں ہو سکتا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں، ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی. یہ حال ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، کہ ہم اس کو دو جنتیں دیں گے، اور ایک جنت اس کی یہ دنیا میں ہے جس میں وہ حضور حق کے ساتھ جیتا ہے، معیت حق تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ اس کو حاصل ہوتی ہے، ہر وقت وہ مست رہتا ہے، تسلیم و رضا کے ساتھ رہتا ہے، حادثات اور مصائب میں بھی وہ لطف اٹھاتا ہے. لطف کیا کہیں، اس کو کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ بھلا مصائب بھی کوئی ایسی چیز ہے؟ نہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، دوست کی جانب سے آئے جو بھلا، وہ بھلا ہرگز نہیں وہ ہے کرم. دوست کی جانب سے آئے جو بھلا، وہ بھلا ہرگز نہیں وہ ہے کرم. جب یہ سمجھ میں بات آ جائے گی، اور بات سمجھ میں کیسے آتی ہے، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں، صحبت اولیاء کو اختیار کریں، اولیاء اللہ کے ساتھ رابطہ کریں، ان کی صحبتوں میں آنا جانا کریں، اور ان سے صدق دل سے اپنا علاج کرائے، گناہوں کو چھوڑے، تو اس طرح سے اس کے دل سے گناہوں کے کانٹے نکلتے جائیں گے، اللہ کی محبت اس میں داخل ہوتی جائے گی، پھر یہ حال ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اب بات یہی ہے کہ ہم نماز روزہ اور زکوٰۃ کر کے سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارا راستہ تو طے ہو رہا ہے، کافی کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بہت سے گناہ چھوڑے نہیں ہوتے. اگر آنکھ کی حفاظت بھی آج پوری نہیں کر رہے ہیں، زبان کی حفاظت بھی پوری نہیں کر رہے، کیسی کیسی باتیں منہ سے نکال دیتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں کہ ہم نے کیا کہہ دیا، بس کہہ دیا تو کہہ دیا. کہتے ہیں کہ زبان تلوار کا زخم اچھا ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم جو ہے کبھی اچھا نہیں ہوتا. دل پر تیر لگ گیا وہ ہمیشہ کے لیے، اگر معاف بھی کر دے گا انسان لیکن اس کے دل پر کچھ نہ کچھ اثر رہے گا. اس لیے بھائی نگاہ کی حفاظت تو اپنی جگہ کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ نگاہ کی حفاظت جو ہے اس زمانے میں کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور جگہ جگہ بے پردگی ہے، اور اب جو یہ موبائل اور کیبل آ گئے ہیں تو اس کا تو فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ بہت ہی جو ہے آگے بڑھ گیا ہے معاملہ. اب ماں باپ نے جو ہے کسی بچوں کو کسی کھیل کود کی وجہ سے دلا دیا، کسی کو اسٹڈی کی وجہ سے دلا دیا ہے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ جیسے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اسٹڈی کے بہانے ٹیڈیوں کو دیکھ رہا ہے، گندے مناظر اس نے دیکھ رہا ہے. اب نتیجہ یہ کہ حلاوت ایمانی سے بھی محروم ہو گیا، وہ زندگی کے لطف سے محروم ہو گیا، اور آخرت کے زبردست خسارے کا وہ مستحق ہو گیا، اور آنکھوں کا زنا اس کو فرمایا گیا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں منع فرمایا ہے، آنکھوں کی حفاظت کے لیے حکم دیا ہے، عورتوں کو الگ مردوں کو الگ. تو بے پردگی کا یہ سیلاب جو ہے وہ ہر طرح سے، اور گندے مناظر کیبل کے اندر، اور بچے چھپ چھپ کے گندگیاں دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کو خبر بھی نہیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں. بظاہر بچہ جو ہے بہت شریف نظر آتا ہے اور بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن انسان کے ساتھ شیطان اور نفس دونوں چیزیں لگی ہوئی ہیں، تو فرشتہ تو نہیں ہے. جب اسباب گناہ کے ہاتھ میں ہوں گے تو گناہ سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اگر گناہ سے بچنا ہے تو اسباب گناہ سے بھی دور رہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ قریب جاؤ گے تو اس میں گر پڑو گے، فتنے میں گر پڑو گے. تو وہی نگاہ کی حفاظت تو کرنی ہے. آج کتنے مصائب ہیں، دنیا بھی ہماری خراب ہو رہی ہے انہی گناہوں کی وجہ سے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا فرمائی ہے آنکھیں خراب کرنے والے کو، نامحرموں کو دیکھنے والے کو یا دکھانے والے کو، دونوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. اور لعنت کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جائے گا، دکھانے والا بھی دیکھنے والا بھی. جب اللہ کی رحمت نہیں تو کس قدر جو ہے پریشانی اور مصائب آ جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا ہے تو کس قدر مصیبت آ جائے کم ہے، کتنا بھی عذاب آ جائے کم ہے. مگر افسوس ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جو مشکلات ہوتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو ہم دوسرے اسباب سے جوڑ دیتے ہیں، ظاہری اسباب سے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے تو یہ ساری کائنات ہماری خدمت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہماری خدمت میں لگا دیں گے. لیکن افسوس بہرحال کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اپنے نفس کو خواہشات سے اس نے روکا، نفس کی خواہشات کو دبا دیا اور اس کو کچل دیا، اس پر عمل نہیں کیا، تو اس نے جو ہے یہ کام کیا کامیابی کا. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت ان کا بہترین ٹھکانہ ہوگا. تو یہ دنیا تھوڑے دن کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی تو وہی ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انتباہ فرما دیا ہے کہ تھوڑی دیر کی زندگی ہے، متاعن قلیل، تھوڑی دیر کی زندگی، تھوڑی سی پونجی ہے یہ دنیا کی زندگی. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عقل مند وہ ہے جو جلدی جلدی اپنے آخرت کی تیاری کرتا ہے. من اتبع نفسہ ہوا، من اتبع نفسہ، من دان نفسہ، کہ اپنے نفس کو دباتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، اپنے نفس کو تابع کر لیتا ہے. القیس، قیس کہتے ہیں عقل مند آدمی کو، ہوشیار آدمی کو. تو ہوشیار آدمی وہ ہے جو زمانے کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ اور رسول کے راستے کو دیکھتا ہے. ہاں، چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ. اللہ اور رسول کا راستہ دیکھتا ہے تو وہ آدمی عقل مند ہے. اور جلدی جلدی موت کے بعد کی تیاری کرتا رہا ہے. وعمل لما بعد الموت, موت کے بعد کی تیاری کرتا رہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں وہاں رہنا ہے, کبھی لوٹ کر واپس نہیں آنا ہے. قرآن پاک میں بھی یہ واقعہ ہے, حدیث پاک میں بھی ہے کہ بہت سے کافر اور ایسے فاسق اور فاجر لوگ اللہ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی میرے لیے کیا لائے, تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں دنیا میں آپ نے مجھے جو مال دیا تھا اس کو میں بڑھاتا رہا بڑھاتا رہا بڑھاتا رہا, اور جتنا آپ نے دیا تھا اس سے کہیں زیادہ میں چھوڑ آیا. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے لیے کیا لائے, تو کہے گا یا اللہ ایک مرتبہ مجھے دنیا میں بھیج دیں تاکہ میں وہ سارا مال اٹھا کر لے آؤں, یعنی کہ دنیا میں جا کر صدقہ کر دوں, کیونکہ یہاں جو انسان صدقہ کرتا ہے نیک عمل کرتا ہے اس کا بدلہ وہاں جمع ہوتا رہتا ہے. ہر نیک عمل کا 10-10 گنا بھی ثواب دیتے ہیں اللہ, ہر نیکی کا 10 گنا دیتے ہیں, اور ایک روپیہ خرچ کرے گا 10 روپے کا ثواب, یہ تو بالکل عام ہے. اور جس کیفیت سے جس محبت سے نیک عمل کیا جائے گا اور صدقہ کیا جائے گا اس کا اسی درجے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے, یہاں تک کہ 700 گنا بھی آتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کے آتا ہے. جس قدر ایمان کی حالت اچھی ہوگی, جس قدر ایمان محقق ہوگا پختہ ہوگا, اللہ کی محبت جتنی زیادہ ہوگی, جتنی حلاوت ایمانی قلب کے اندر ہوگی, اسی درجے کا ثواب. یہ ہے کمائی, یہ ہے ایک تجارت, تجارت لن تبور فرمایا اس کو. یہ ایسی تجارت ہے, دنیا میں تو آدمی تجارت کرتا ہے اس میں گھاٹا بھی آ جاتا ہے, لیکن یہ ایسی تجارت ہے اعمال صالحہ آخرت میں بھیجنے کی, نفع آخرت میں بھیجنے کی, کہ اس میں گھاٹا کوئی بھی نہیں ہے بلکہ اس میں نفع ہی نفع ہے اور اس میں بڑھوتری ہی بڑھوتری ہے. دنیا کے اندر لین دین میں اگر ہم کوئی ایسا سودا کریں کہ جس میں نفع ہی نفع ہو, گھاٹے کا کوئی گارنٹی نہ ہو, ہماری کوئی ذمہ داری نہ ہو, تو یہ سود میں آتا ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن آخرت کا یہ سودا ایسا عجیب ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ نے نفع ہی نفع رکھا ہے. تو فرمایا کہ اپنے نفس کو جو ہے وہ دباتا ہے, تابع کرتا ہے, اور جلدی جلدی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تم کیا لائے, تو کہے گا یا اللہ میں بڑھاتا رہا مال کو یہاں تک کہ اتنی کثرت سے چھوڑ آیا ہوں, تو ایک مرتبہ مجھے دنیا میں بھیج دیجئے تو میں سارا مال آپ کے پاس لے آؤں, یعنی دنیا میں جا کر صدقہ کر لوں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی, زندگی ختم ہو گئی, رجسٹر بند ہو گیا. تو میرے عزیز اور دوستو, یہ زندگی تھوڑی سی ہے, اس کو اپنے نفس, اس میں اپنے نفس کو تابع کرنا ہے. اور اس کے برعکس جو ہے وہ شخص, والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا, عاجز بے وقوف آدمی وہ ہے, کمزور آدمی وہ ہے, اور نالائق آدمی وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کی اتباع کی, جو جی میں آیا کر لیا. آج کل کچھ پوچھو نہیں, بس جس کے جو جی میں آتا ہے, جو چیز اچھی لگی وہ کرنا شروع کر دیا. وہ اب لڑکیاں جو ہیں موٹر سائیکلیں بھی چلانا شروع کر, افسوس یہ ہوتا ہے عقلوں پہ پتھر پڑ گئے ہیں. یوں دیکھنے میں تو بڑی خوشنما لگتا ہے, بڑا مزہ آئے گا, لیکن جب اس کا انجام سامنے آئے گا نا, پھر خون کے آنسو بھی روئیں گے, تو وہ واپس وقت واپس نہیں آتا. پھر پتہ چلے گا کہ یہ حرام مزے اٹھانے کا کیا انجام ہوا, پھر پتہ چلے گا کہ وہ مزہ تھا یا مزے کا دھوکا تھا. ماں باپ جو ہے اپنی لڑکیوں کو سکھا رہے ہیں موٹر سائیکل, یہ حال ہے, اور بے پردہ عورتیں چلا رہی ہیں اس کو. ٹھیک ہے, یہ وہی کفار اور یہود و نصارہ. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہم نے پڑھا ایک کتاب میں, اخبار میں بھی آیا تھا, کہ ایک نو مسلم امریکن عورت نے کہا کہ مسلمان آج ہمارا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں, جس معاشرے سے ہم تنگ اور بیزار ہیں, جس بے حیائی سے ہم تنگ اور بیزار ہیں, جس جہنمی زندگی سے ہم بیزار ہیں, مسلمان اسی کی تقلید کر رہے ہیں, اسی کے پیچھے جا رہے ہیں. جہاں سے ہم پلٹ کر واپس آنا چاہتے ہیں, مسلمان ابھی اسی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ حال ہے ہم لوگوں کا, جو دیکھا جیسا جی چاہا ویسا کر لیا. تو والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا, بے وقوف آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی. وتمنا علی اللہ, اور اللہ سے پھر بڑی بڑی تمنائیں رکھتا ہے کہ اللہ یوں ہمیں بخش دیں گے, یوں ہمارا کام. اللہ غفور الرحیم ہے, تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, تو اللہ تعالیٰ قہار بھی ہیں, جبار بھی ہیں, اور انتقام لینے والے بھی ہیں. جب ہر ڈھٹائی پر انسان اتر جاتا ہے تو اس پر عذاب آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے نفس کی اتباع نہ کریں, اپنے نفس کو ہم کچلنا سیکھیں, اور اس کا سب سے بہترین طریقہ اولیاء اللہ کی صحبت ہے. اور اولیاء اللہ کی صحبت میں تاثیر ہے حلاوت ایمانی کی, اور جس طرح نظر کی حفاظت میں تاثیر ہے حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ, حدیث میں آتا ہے, اذا دخل قلبا لا تخرج منه ابدا. اب یہ حلاوت ایمانی چیز کیا ہے؟ حلاوت ایمانی کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ حلاوت ایمانی جس کو قلب میں حاصل ہوتی ہے اس کو پانچ انعامات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں حدیث پاک میں، جس کو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ حدیث کی شرح میں کہ پانچ انعامات ملتے ہیں حلاوت ایمانی جس کو عطا ہوتی ہے. نمبر ایک یہ کہ اس کو عبادات میں مزہ آنے لگتا ہے، عبادات میں مزہ. دوسرے یہ کہ ہر کام میں اللہ کی مرضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو فوقیت دیتا ہے. ہر کام میں ترجیح، عقل کی سلامتی کی علامت ہے کہ ہر کام میں اللہ اور رسول کی مرضی کو ترجیح دیتا ہے. نمبر تین یہ کہ ہر مصیبت پر وہ صبر کرتا ہے. اور نمبر چار یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ہر حالات میں وہ قائم رہتا ہے، ہر حالات میں تسلیم و رضا کے ساتھ رہتا ہے، کیسے بھی حالات آ جائیں تسلیم و رضا سے رہتا ہے. اور نمبر پانچ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کو راضی کرنے میں ہر تکلیف اور مشقت کو برداشت کر لیتا ہے، لوگوں کی باتیں بھی سن لیتا ہے. ان لوگوں کی باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لیے تعریف فرمائی، لا یخافون لومت لائم، کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے عاشقین اور وفادار ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے لومت لائم یہ جمع کا صیغہ نہیں نازل فرمایا بلکہ یہ منفرد نازل فرمایا کہ ان کے لیے فرمایا کہ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ ہمارے عاشقین کے لیے تمام زمانے کی ملامتیں ان کے لیے مثل ایک ملامت کی ہوتی ہیں، اور وہ بھی انتہائی حقیر. وہ جانتے ہیں کہ آج جو یہ زبانیں شریعت کے خلاف چل رہی ہیں، ہمارا مذاق اڑا رہی ہیں، پردے کا مذاق اڑا رہی ہیں، داڑھی کا مذاق اڑا رہی ہیں، کپنا کھولے ہوئے ہیں، تو جی کیا بنے ہوئے آپ، یہ کیا بنے ہوئے. بعض لوگ بہت ہی جو ہے خطرناک جملہ کہہ دیتے ہیں شرعی احکامات کے اوپر، ان کا مذاق اڑا دیتے ہیں، وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. بہت ہوشیار رہنا چاہیے. تو غرض یہ کہ وہ سارے زمانے کو خاطر میں نہیں لاتے، کچھ بھی کہہ دیں ان کے لیے ان کا کہنا. وہ جانتے ہیں کہ زبانیں آج جو چل رہی ہیں یہ قبر کے نیچے جانے والی ہیں، مردہ ہو جانے والی ہیں. اسی زبان کو کیڑے کھا جائیں گے، ہر زبان کو کیڑے کھا جائیں گے. اسی بات پر مجھے یاد آیا کہ نیک اور اولیاء اور صالحین کا کیا، اللہ تعالیٰ بعض اوقات دکھلا بھی دیتے ہیں کہ ان کا کیا عالم ہوتا ہے کہ زندگی ختم ہوتے ہی، یہ زندگی ختم ہوتے ہی ان کی مہمانی شروع ہو جاتی ہے، جنت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، جنت کی مہمانی شروع ہو جاتی ہے آنکھ بند ہوتے ہی. ہمارے حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جو ہمارے حضرت کے خادم خاص، خلیفہ و مجاز بیت اور نصف صدی کے صحبت یافتہ تھے، آپ ہی کے در پر پڑے رہے. ہمارے حضرت کے ایک بھائی تھے یہاں، حضرت قاسم جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے چھوٹے بھائی تھے، اور ماشاءاللہ اتنے نیک تھے اور بہت ہی بہترین اخلاق کے تھے، اور انہوں نے بڑی قربانیاں دین کے لیے دی ہیں. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے سفر کے انتظامات دبئی میں، مڈل ایسٹ میں کیا کرتے تھے، بہت ہی نفیس آدمی تھے. ہمارے حضرت بھی بہت ہی نفیس تھے اور بڑے اونچے خاندان کے تھے. تو تقریباً یہ 2015 میں حضرت قاسم صاحب کا انتقال ہوا ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کی حیات میں ہی، اور آج تقریباً ان کے انتقال کو 7 برس ہو گئے ہیں. تو یہاں پر ایک کسی صاحب کا انتقال ہوا اور یہ فیصلہ کیا گیا وہاں قبرستان کے ذمہ داروں نے، کہ فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے جوہر کا قبرستان چھوٹا سا ہے اور حضرت ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا خاندانی قبرستان ہے، لیکن خاص لوگوں کے لیے جو ہے یہاں اجازت دے دی جاتی ہے. تو یہ فیصلہ ہوا کہ چونکہ 7 برس ہو چکے ہیں تو عام طور پر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ لاش کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو بالکل کھا پی کے برابر ہو چکی تھی. 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ حال جو ہے ختم ہو جاتا ہے اور ظاہر جو ہے جسم کا ختم ہو جاتا ہے، اور نہیں تو سال بھر بہت سے بہت سردیوں میں ذرا ٹھہری رہتی ہے لاش اور سال بھر چل جاتا ہے، لیکن جو ہے 7 برس میں تو کوئی تصور نہیں کر سکتا. لیکن اب جو ان کی قبر کو کھولا گیا تو دیکھا کہ ان کا جسم بالکل تر و تازہ اور کفن بالکل صاف ستھرا، ویسے کا ویسے ہی جیسے دفنایا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ بھی کرا دیا، لیکن یہ تمام کتابوں میں، حدیث میں، محدثین نے. ایک اور حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے مولانا آفتاب عالم صاحب، انہوں نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہوا، مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو وہاں پر تو قاعدہ ہی ہے جنت المالا میں، 6 مہینے بعد وہ قبر کھول لی جاتی ہے اور اس میں دوسرا مردہ دفنا دیتے ہیں، کیونکہ وہ سب فنا ہو چکا ہوتا ہے. تو تو وہاں تو قاعدہ یہی ہے، لیکن جب حکومت نے قبر کھلوائی تو دیکھا کہ آپ کا جسم ویسے کا ویسے ہی تر و تازہ جیسے ابھی ہم نے بتایا، اور کفن بھی جو ہے میلا نہیں ہوا تھا. پھر تھوڑے عرصے کے بعد، پھر 6 مہینے کے بعد اس قبر کو کھلوایا گیا تو پھر ویسے کا ویسے ہی. پھر تیسری مرتبہ بھی کھلوایا گیا تو ویسے کا ویسے ہی. پھر اب حکومت نے وہاں پابندی لگا دی کہ اس قبر کو آئندہ کوئی کھولے گا نہیں. تو اس طرح سے ہوا. اب معلوم کیا کہ بھائی ان کے بیٹے جو مولانا آفتاب عالم صاحب رحمت، اب معلوم نہیں کہ وہ حیات ہے یا نہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد کا کوئی خاص عمل تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی والد صاحب تو ظاہر ہے کہ بڑے نیک اللہ والے انسان تھے، لیکن ان کا ایک خاص عمل انہیں بتایا کہ کبھی کسی حافظ کی طرف پیر نہیں کیے انہوں نے، کہ اس کے سینے میں قرآن ہے اس کی طرف میں پیر نہیں کیا. زندگی بھر انہوں نے کبھی حافظ کی طرف پیر نہیں کیا، کہ ایسے قرآن پاک کے ادب کا ان کو انعام ملا. اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں، تو یہ انجام ہوتا ہے اولیاء اللہ کا نیک بننے کا، کہ آنکھ بند ہوتے ہی ایک تو یہ کہ دنیاوی زندگی بھی بالغ بنا دی جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ اخروی زندگی آنکھ بند ہوتے ہی ان کی جنت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، مہمانی شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے اس راستے کو انتہائی آسان فرما دیا ہے، اور فرمایا کہ تم کام نہ کرو مزدوری لے لو، کام نہ کرو. اللہ اکبر. یہ شریعت اور تصوف کو ہمارے حضرت نے اتنا آسان بنا دیا، اتنا آسان بنا دیا. اگر ہم گزرے زمانے کی کتابیں پڑھیں تو ہم مایوس ہی ہو جائیں کہ یا اللہ ہم تو آپ کے راستے میں چل ہی نہیں سکتے. کس کس طرح مجاہدات بزرگوں نے کیے، کس طرح تعلیمات بزرگوں کی تھی، کیسے کیسے اعمال کیے. ہمارے حضرت نے اس زمانے میں اس کو انتہائی آسان. بعض علماء فرماتے تھے کہ حضرت آپ نے تصوف کو، شریعت کو شوگر کوٹڈ کر کے ہمیں پلا دیا ہے. دوا تلخ ہوتی ہے اندر، لیکن اگر کیپسول بند ہو تو کچھ پتہ نہیں، اس کو آپ نے پانی سے اتار لیا نیچے، اندر جا کے اس کی تلخی کام کر رہی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس میں کتنی تلخی ہے اور شفا بھی ہو گئی. شوگر کوٹڈ کر کے اس میں ہمیں میٹھا کر کے اس کو محبت کی چاشنی. فرمایا کہ ہمارے حضرت میر صاحب رحم اللہ کا شعر بھی ہے، شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی ہے دراصل، یہی ہے دراصل طریقت کی باتیں، ہے نا. شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی دراصل ہے طریقت کی باتیں، یعنی شریعت کے احکامات کو انتہائی محبت کے ساتھ پیش کرنا، تاکہ یعنی انسان ایک تو یہ کہ جبرن کوئی عمل کرتا ہے، اور ایک انسان محبت کے ساتھ کرتا ہے، بڑھ کے کرتا ہے، خوشی سے کرتا ہے. اب ہم گناہوں کے اوپر بھی تو کیسے بڑھتے چڑھتے ہیں نا، کہ کوئی کسی بچے کو کہو پتنگ اڑاؤ کتنا مزہ آتا ہے اس کو، اور کسی بچے کو لٹو چلاؤ کتنا مزہ آتا ہے. لیکن پتنگ اڑانا تو حرام ہے، جائز نہیں ہے کھیل، اور اسی طرح اور بھی بہت سے کھیل جائز نہیں، لیکن گناہ میں انسان کو کتنا مزہ آتا ہے. لیکن جب دل بن جاتا ہے اور یہ اللہ کی صحبت سے، تو پھر گناہوں سے مزہ نہیں آتا، بلکہ اس سے ڈر لگنے لگتا ہے، اور اس سے گھن آنے لگتی ہے، اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہی ذوق بدل کر نیکیوں کا ذوق ہو جاتا ہے. نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ حصہ لینا چاہتا ہے، نیکی کر کے اس کو خوشی ہوتی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جب تمہیں کوئی نیک عمل خوش کر دے اور کوئی گناہ تمہیں غمگین کر دے تو فأنت مؤمن، یعنی تم کامل مومن ہو، کہ تمہیں نیکی خوش کر دے اور گناہ کر کے تم غمگین ہو جاؤ، اداس ہو جاؤ، رونے لگو، استغفار کرنے لگو، تو پھر اگر یہ کیفیت ہے تمہاری تو پھر تم مومن کامل ہو. تو یہ صورت بن جاتی ہے اولیاء اللہ کی صحبت سے. اور حلاوت ایمانی کا وعدہ اس نظر کی حفاظت پر بھی ہے، اور صحبت اہل اللہ پر بھی ہے. لہذا صحبت اہل اللہ کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ یہ ساری خوبیاں اس کے تحت میں ہی آتی ہیں. عبادات میں مزہ بھی اسی سے پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح مصائب پر صبر کرنے کی عادت بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے، اسی صحبت کی برکت سے. اور اسی طرح سے اللہ اور رسول کو راضی کرنے میں ہر مشقت کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جمیع حالات پر صابر و شاکر اور تسلیم و رضا سے رہنا بھی آسان ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ تسلیم و رضا کا مقام سب سے اونچا مقام ہے، ولایت صدیقیت کا سب سے اونچا مقام، اخلاص سے بھی اونچا مقام تسلیم و رضا ہے. جو بھی حالات جمیع حالات ہوں اس میں اللہ تعالیٰ سے راضی پر رضا رہنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم فی افسدا لہا من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ انسان کی حرص، جاہ اور دولت پر دین کو نقصان پہنچاتی ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو عزت اور مال کی لالچ اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے، اور جس شخص کا بھی دین تباہ ہوا ہے اگر اس کی تحقیق کی جاوے تو یہی دو سبب نکلیں گے، عزازیل یعنی شیطان کی گمراہی کا سبب عزت کی حرص تھی، حب جاہ نے سجدہ آدم علیہ السلام سے اس کو روک دیا اور شیطان ہو گیا، اسی طرح قارون کو اس کے حرص مال نے گمراہ کیا. ان دونوں بیماریوں کا علاج بزرگان دین کی خدمت میں حاضری اور ان سے اپنے حالات کی اطلاع کر کے ان کے ارشادات اور ہدایت پر کچھ مدت تک عمل کرنا ہے، اور جو شخص شریعت کا پابند نہ ہو اور سنت کی اتباع نہ کرتا ہو اس کو بزرگ سمجھنا بھی گمراہی اور گناہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بعض عادات و خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور متفرق سنتیں. اگر کوئی غریب آتا یا کوئی بڑھیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سڑک کے کنارے پر سننے کے لیے بیٹھ جاتے، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو سینہ مبارک سے ہانڈی کھولنے کی سی صدا آتی، خوف خدا کی وجہ سے یہ حالت ہوتی تھی. گھر والوں کا بہت خیال رکھتے کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف نہ پہنچے، اسی لیے رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے جوتا پہنتے، آہستہ سے کباڑ کھولتے، آہستہ سے باہر چلے جاتے، اسی طرح گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو. یہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے. ابھی آپ دیکھیے کہ سردار الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی اونچی شخصیت تھے، لیکن اللہ کے محبوب بھی تھے، ساری کائنات میں اللہ کے بعد انہی کا درجہ ہے، اور ساری کائنات سے زیادہ اللہ کو محبوب اپنے پیارے نبی تھے. لیکن آپ کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ جب کسی کی نیند میں خلل آنے سے اذیت پہنچنے کا اندیشہ ہو تو یہ کام بھی نہیں کرنا، تو اور دوسرے کام مثلا ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا، طعنے دینا، غیبت کرنا اور اسی طرح ایسے افعال و اقوال کرنا، اس کا پھر کیا حال ہوگا ایسے انسان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کتنی جو ہے مبارک ہے، اور کسی کی تکلیف اور ایذا کے خیال سے اس قدر احتیاط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اور باتوں میں ہمیں کتنا خیال کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو نگاہ نیچی زمین کی طرف رکھتے، مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے، اور کوئی سامنے سے آتا تو سب سے پہلے سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی فرماتے. نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر درود شریف بھیجنے کی فضیلت میں. چوتھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جاوے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. اس حدیث شریف سے محققین نے کہا ہے کہ آپ کا نام مبارک سن کر اول بار درود پڑھنا تو واجب ہے، مگر پھر مقرر یعنی دوبارہ اسی مجلس میں اگر ذکر ہو تو مستحب ہے، یعنی گناہ تو نہ ہوگا لیکن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شان کے خلاف ہے کہ وہ ہر بار درود نہ پڑھے، لہذا ہر بار درود پڑھ لینا چاہیے. پانچویں روایت یہ ہے کہ حضرت ابی عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر درود کثرت سے بھیجتا ہوں، تو یہ بتلا دیجئے کہ کس قدر درود معمول کا معمول رکھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر چاہو. میں نے عرض کیا کہ ایک ربع، یعنی مثلا کل وقت وظیفہ کا تین گھنٹے ہوں تو پون گھنٹہ. آپ نے فرمایا جو چاہو، اور اگر پڑھا لو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. میں نے عرض کیا کہ پھر نصف، آدھا. آپ نے فرمایا جو چاہو، اور اگر اور بڑھا لو تو تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے. میں نے عرض کیا کہ دو ثلث، مثلاً مثال مذکور میں دو گھنٹے. آپ نے فرمایا کہ جو چاہو، اور اگر اور زیادہ کر لو اور بھی بہتر ہے. میں نے عرض کیا کہ میں تو پھر تمام وظیفہ درود ہی کو کر لوں گا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس صورت میں تمہارے افکار کی کفایت کی جاوے گی اور تمہارا گناہ معاف کیا جاوے گا. اس سے درود شریف کا افضل الاوراد ہونا ظاہر ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم ارحمنی وارحم امة محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم اهدنی واهد امة محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم انصر امة محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم عافی امة محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم تجاوز عن امة محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم فرج عن امة محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم اصلح لي واصلح امة محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إلى العالمين جو عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما. اس میں جو کوتاہیاں ہیں اللہ اپنے فضل سے معاف فرما. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے، بغیر آپ کے جذب کے کام چل نہیں سکتا. اللہ ہم بہت ضعیف ہیں، آپ نے خود فرمایا وخلق الانسان ضعیفا، ہم تو اللہ رجسٹر ضعیف ہیں. اے اللہ ہم کہاں اس محدود طاقت سے، ہم کہاں اس ضعف میں، ہم کہاں آپ کو پا سکتے ہیں. اے اللہ آپ ہی ہمیں جذب فرما لے. اے اللہ ساری کائنات کو، اے اللہ طاقت دینے والے، اے اللہ یہ پہاڑ، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے اور اتنے بڑے بڑے ستارے، اے اللہ ساری کائنات آپ نے پیدا کی ہے اور یہ سب کی سب آپ کی مٹھی میں ہے. اے اللہ ہمارا یہ پاؤ ڈیڑھ پاؤ کا دل ہے، اے اللہ اس کو سنبھالنا آپ کے لیے کیا مشکل ہے. اتنی بڑی کائنات آپ نے سنبھالی ہوئی ہے ایک اپنے حی اور قیوم کے صفت سے. اے اللہ ہمارے اس دل کو بھی تھام لیجیے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. الی العالمین ہم اپنی محبت کاملہ اور معرفت کاملہ سے سیراب فرما دیجئے. ہم سب کو جلد فرما لیجئے، ہماری اولادوں کو جلد فرما لیجئے، ہم سب کو نیک اللہ والا بنا دیجئے، نیک اللہ والی اولاد عطا فرما دیجئے، ہماری اولاد کو نیک اللہ والا بنا دیجئے. نفس و شیطان کے دھوکوں سے اور ان پر فریب جالوں سے، بے حیائی کے جالوں سے، موبائلوں کی گندگیوں سے، کیبلوں کی گندگیوں سے، اے اللہ ماحول کی گندگیوں سے مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، میرے سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ حفاظت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو جنت کا راستہ عطا فرمائیے، جہنم کے راستے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ سنتوں کا عشق نصیب فرما، ایک ایک سنت کی قدر و قیمت نصیب فرما. اے اللہ مجھ کو بھی، میرے گھر میں بھی، اے اللہ سنتوں کا ماحول عطا فرما، ہر ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین غیروں کے نقل سے اے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، میری بھی، میرے گھر والوں کی بھی اور سب دوستوں کے، ان کے گھر والوں کی، ہر ہر مسلمان کی اللہ غیروں کے طریقوں سے حفاظت فرما. یہود و نصارہ کی وضع قطع سے، ظاہر بنانے سے، ان جیسی رسمیں کرنے سے اور ان جیسے طور طریقوں سے، ان جیسی بول چال کرنے سے اور اللہ ان کے جیسے ظاہر بنانے سے، اے اللہ ہر ہر مسلمان کی حفاظت فرما. تمام رسومات اور بدعتوں سے اللہ ہماری گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں کی حفاظت فرما، ہر غیر سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دل سے غیر کو نکال دے. اے اللہ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر، دیکھوں جدھر، اور کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں اس خبردار تیرا، اللہ نفس و شیطان کے دھوکوں سے، دنیا کے دھوکے سے، اس کی چمک دمک سے، اس کی رنگینیوں سے، میرے بھی میرے گھر والوں کی، ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری آنکھیں کھول دے، عقل سلیم عطا فرما دے، قلب سلیم عطا فرما دے، فہم سلیم عطا فرما دے، عقلوں پہ پتھر ہماری پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہماری عقلوں کو درست کر دے، اے اللہ اچھی چیز کو اچھا دکھلا دے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللہ سب بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما، اللہ ہم سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، اللہ مہنگائی کا خاتمہ فرما، ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا مکمل خاتمہ فرما، تمام بدکاری کے اڈوں کا اور بے حیائی کے اڈوں کا اور بے حیائیوں کے کاموں سے، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک کو اسلام کا صحیح معنوں میں قلعہ بنا دے، اللہ عادل اور منصف حکمران نصیب فرما، اپنی خشیت رکھنے والے دیانت دار امانت دار حکمران نصیب فرما، اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، اللہ ہم کو دین پسند بنا دے، اللہ ہم کو دین پسند بنا دے، اصل خرابی تو ہم ہی کے اندر ہے، اے اللہ ہمیں اللہ والا بنا دے، پکا سچا مسلمان بنا دے، پکا سچا ایمان والا بنا دے، اللہ گھر گھر میں اللہ ایمان کی دولت سے نوازش فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، اللہ جس بھائی بہن کو جو پریشانی ہو، اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، تمام مقاصد کو حسنہ بنا دے اور تمام مقاصد حسنہ میں ہم کو بامراد فرما دے، اللہ آپس میں ہمارے دلوں کو جوڑ دے، مسلمان بھائی بھائی کر دے، اللہ سب کو ایک اور نیک کر دے، گھروں میں جھگڑے ناچاقیاں بدگمانیاں نا اتفاقیاں ہیں آپس میں، اے اللہ اس کو دور کر کے آپس میں دلوں کو جوڑ دے، محبتیں عطا فرما دے، اے اللہ محبتیں عطا فرما دے، بدگمانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ بدگمانی سے حفاظت فرما، ہر ایک سے نیک گمانی عطا فرما، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، اللہم الح بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته